الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربی جو شخص اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے جو یہ امید رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جو یہ امید رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اسے اللہ تعالی شانہ کا دیدار نصیب ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اسے اچھے اچھے اعمال کرنے چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں سے جنت میں داخلے کے بعد ارشاد فرمائیں گے کہ هل ازیدکم شیئا کیا میں تمہیں اور کوئی نعمت نہ دوں تو سب جنتی کہیں گے کہ اے اللہ اب کیا چیز رہ گئی ہے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ آپ یہ اعلان کر چکے ہیں احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. ڈھیروں نعمتیں آپ نے عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے یہ اعلان فرما دیا احل علیکم رضوانی, میں تم پر اپنی رضامندی کو نچھاور کرتا ہوں, میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا, میں تم سے راضی ہوں. اور ساتھ میں یہ وعدہ کہ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اپنی رضا بھی نصیب کرے, جنت بھی نصیب کرے, اور جنت کی یہ ساری نعمتیں بھی ہمیں نصیب کرے. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف و کرم سے, فضل و کرم سے, ملک کے, دنیا کے مختلف خطوں سے کھینچ کھینچ کر ہمیں اپنے گھر میں یہاں جس طرح جمع کر دیا ہے, اللہ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح جمع فرما دے, ہمیں بھی اور ہمارے سب متعلقین کو بھی. کیا تمہیں اور بھی کچھ دوں؟ تو یہ اللہ سب کچھ مل گیا ہے. الم تبیض وجوہنا, کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ چودہویں رات کے چاند کی طرح ہم سب کے چہرے چمک رہے ہیں. الم تدخلنا الجنہ, کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ الم تنجنا من النار, کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ کیا آپ نے یہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے وہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے فلاں نعمت نہیں عطا کی؟ کیا آپ نے یہ نعمت نہیں عطا کی؟ اور کیا دیں گے آپ؟ تو اللہ تعالی شانہ اپنے اور بندوں کے درمیان ایک حجاب پڑا ہوا ہوگا, ایک پردہ. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا پردہ ہو جو ہمیں نظر آ رہا ہو. پردے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک بندے اپنے رب کو دیکھ نہیں پائے تھے, تو اللہ تعالی شانہ اس پردے کو ہٹائیں گے. فیکشف الحجاب, حجاب کو اللہ ہٹا دیں گے اور بندے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی شانہ کا دیدار کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کو اس وقت تک جتنی نعمتیں ملی ہوں گی ان میں سے سب سے بڑھیا نعمت یہ ہوگی, سب سے بڑھیا نعمت یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا دیدار. اور یہ چونکہ سب سے بڑی نعمت ہے, اس لیے جو جتنے اونچے مرتبے پر ہوگا اس کو یہ نعمت اتنی ہی زیادہ ملے گی. اور ظاہر ہے کہ جس کو یہ نعمت زیادہ ملے گی اس کا وقت دوسری نعمتوں میں کم صرف ہوگا, کھانے میں, پینے میں, عیش و عیاشی میں, مگر وہ شکوہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ کھانے پینے عیش و عشرت کے جو سامان جنت میں ہوں گے ان سب سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات بڑی رحیم ہے, بڑی کریم ہے, ان کی عطاؤں کا کیا کہنا, ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو دنیا میں رہ کر ہمیں عبادت کرنی ہے 60 سال کے لیے, عبادت کرنی ہے 100 سال کے لیے, عبادت کرنی ہے 25 سال کے لیے, عبادت کرنی ہے 50 سال کے لیے. یعنی عبادت کے لیے جو مدت ہے وہ محدود ہے, وہ لمیٹڈ ہے, لیکن جب اس کا بدلہ ملے گا وہ انلمیٹڈ, بدلہ انلمیٹڈ. یہ نہیں
کہ تم نے دنیا میں 5 سال میری عبادت کی تھی تو چلو 5 کے بدلے 50 سال جنت میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں, ہمیشہ کے لیے نعمتیں. وہ زندگی ختم ہی نہیں ہوگی. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. وہ جہنمی جو مومن ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا صاف کرنے کے لیے. جو صاحب ایمان نہیں ہوں گے انہیں سزا کے لیے ڈالا جائے گا, اور جو مومن ہوں گے انہیں صاف کرنے کے لیے. تو جو لوگ دنیا میں تزکیہ کی محنت کرتے ہیں اور تزکیہ کی محنت کر کے اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں اور پھر اسی محنت میں زندگی گزار کر اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں, تو دل ان کے گندے نہیں ہیں, تو یہ دل والے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اور جن کے دل گندے ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, بخل ہے, زینا کا میل ہے, شراب کا میل ہے, بدنظری کا میل ہے, جھوٹ کا میل ہے, تو اللہ نے بچا لیا اور ایمان کے ساتھ تو گئی, مگر یہ دل گندا, اب یہ گندے دل کے ساتھ پاکیزہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالی شانہ یا تو اپنے فضل سے بغیر جنت میں داخل کیے ان کے میل کو صاف کر دیں گے, یا اللہ تعالی شانہ جہنم میں داخل کر کے جیسے سونے کو چاندی کو آگ میں ڈالتے ہیں صاف کرنے کے لیے, تو مومن بندے کو صاف ستھرا بنانے کے لیے اس میں ڈالیں گے. اور جب وہ صاف ستھرا ہو جائے گا, حتی اذا نقوا وحدبوا, یہاں تک کہ جب وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے, ان کی تہذیب ہو جائے گی, تو پھر اللہ جل جلالہ عام منوالو انہیں جہنم سے نکالیں گے اور وہ کوئلوں کی طرح ہوں گے, کوئلوں کی طرح کالے بالکل سیاہ. جب ان کو جہنم سے نکالیں گے بالکل کالے کلوٹے سر سے پیر تک کوئلے کول کی طرح ہوں گے, کالے کالے, اس لیے کہ جہنم میں جلے تھے. تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا, اور جنت کا جو مدخل ہے, جنت کا جو انٹرنس ہے, جنت میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے, اس سے پہلے ایک نہر ہوگی, نہر جس کو نہر الحیا یا نہر الحیات کہتے ہیں, زندگی کی نہر یا نہر الحیا, برسات کی نہر. بہت صاف شفاف پانی ہوگا. ان کو کہا جائے گا کہ اس میں گوتے لگاؤ, تو یہ سب کالے کلوٹے جہنمی لوگ جب اندر گوتے لگائیں گے اور اندر یوں پانی میں جائیں گے, اور جانے کے بعد جب پانی سے باہر نکلیں گے اسے, تو چمکدار ککڑیوں کی طرح نکلیں گے. کأنہم الشعاریر, چمکدار ککڑی. یہ بارش کے موسم میں ہم نے بچپن میں دیکھا, خود جا کر توڑ کر کھاتے بھی تھے. تو بارش کے موسم میں چونکہ بار بار بارش برستی ہے تو اس پر غبار نہیں آتا, ککڑی کے اوپر, ککڑی بارش کے موسم میں ہوتی ہے, اس پر غبار نہیں آتا. گرم ملکوں میں ہوتی ہے اور گرم ملکوں میں غبار بہت جلدی چڑھ جاتا ہے, فروٹ پر بھی, ویجیٹیبل پر بھی, سبزیوں پر بھی, پھل پر بھی. لیکن چونکہ بارش کے موسم میں ککڑیاں ہوتی ہے تو بارش بار بار برستی ہے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد برستی ہے, تو یہ صاف ستھری ہوتی ہے, اور جب اس پر سورج کی شعائیں گرتی ہیں تو وہ چمکتی ہے. اس طرح چمکتی ہے جیسے کہ اس پر پالش کی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ابھی ابھی جو کوئلوں کی طرح کالے تھے, نہر الحیا میں جب ان کو گوتا دیا جائے گا اور اس سے جب نکلیں گے تو وہ کیسے ہوں گے, کأنہم الشعاریر, گویا کہ وہ چمکدار ککڑیوں کی طرح ہوں گے. انہیں بھی جنت میں داخل کیا جائے گا, اور جنت میں داخل کیا جائے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی 5 سال تک دنیا میں عبادت کی تھی تو اب چلو 5 سال 50 سال ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. تو انہیں داخل کیا جائے گا سب ایمان. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو اللہ نکال دیں گے جہنم سے. کچھ وہ مومنین ہوں گے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہوا ہوگا مگر حالات کی وجہ سے کسی اور کو بتلا نہ سکے, کسی کو پتا نہیں چل سکا دنیا میں, تو جنتی جو جنت میں چلے جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں تو جنت میں داخل کر دیا مگر ہمارے بھائی دنیا میں مسلمان جو ہمارے ساتھ تھے, ٹھیک ہے عبادت میں کچھ کمزور تھے مگر مومن تو تھے, وہ جہنم میں جل رہے ہیں, آپ ہماری سفارش قبول کر لیجئے. اللہ جل جلالہ عام نوالو اپنے بندوں کے ساتھ کیسی ملاتفت کا معاملہ کریں گے وہاں بھی. ایسا نہیں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ قانون ہے اور اس قانون کے مطابق اتنی دیر تک جہنم میں پھر جنت میں, نہیں نہیں نہیں, عزت دیں گے جنتیوں کو. نکالنا تو پہلے ہی سے مقصود ہے لیکن سبب بنائیں گے جنتیوں کو کہ تم سفارش کرو, ان کے دلوں میں بات آئے گی, وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے مومن بھائی مسلمان بھائی جو مسجد میں ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے روزانہ نہیں مگر کبھی کبھی, مگر آتے تو تھے, وہ مومن تھے, ہم جنت میں وہ جہنم میں. دیکھو اسلامی اخوت اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. دونوں دنیا میں ہے تو کام آتے ہیں, ایک چلا گیا ایک پیچھے رہ گیا تو بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالو ان کی سفارش پر ایک جماعت کو نکالا, دوسری جماعت کو نکالا, تیسری جماعت کو نکالا, چوتھی جماعت کو نکالا, اس لیے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد, ایمان بلیفس اعتقادات, اس کے بعد اعمال میں لوگ مختلف ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو مکمل ہوتے ہیں, تو مکمل ہوتے ہیں وہ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ناقص مگر 50% سے اوپر, ان کو بھی سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور وہ جو 50% سے کم ہوں گے ان کی تہذیب کے لیے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا, ان کو درست کرنے کے لیے. تو کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کا 51% کم ہوگا, کچھ وہ ہوں گے جن کا 55% کم ہوگا, کچھ وہ ہوں گے عمل کے اعتبار سے 60% کم ہوگا 60%. تو سب سے پہلے جب سفارش کا موقع دیا جائے گا تو ان کو نکالا جائے گا جن کی کمی 51% تھی, ان کو پہلے نکالا جائے گا, پھر ان کو جو 55% کمی تھی, اور چلتے 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 ان تک آئے گا معاملہ کہ ایمان تو دل میں تھا اعتقاد مگر اعمال کے اعتبار سے 99% کمی تھی, 1% ان کی زندگی میں عمل تھا. نکالتے 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ اب میں ان کو نکالوں گا جن کے مومن ہونے کے بارے میں کسی کو پتا نہیں, اس لیے کہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد زندگی میں کوئی عمل ہی نہیں کیا تھا, حالات ایسے تھے ان کے عمل ہی نہیں کیا تھا. تو ایمان اعتقاد کے اعتبار سے تو 100% لیکن اعمال کے اعتبار سے 0, اور جب اعمال کے اعتبار سے 0 تو بندوں کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ مومن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے کہ میں خود ان کو نکالوں گا اور اللہ ان کو نکالیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ان کو نکالیں گے, سب کو نکال دیں گے, سب کو. اب جو ڈائریکٹ جنتی بغیر حساب کے داخل ہونے والے تھے وہ بھی داخل ہو گئے, حساب کے نتیجے میں داخل ہونے والے تھے وہ بھی داخل ہو گئے, وہ جہنم میں تہذیب کے لیے جن کو ڈالا گیا تھا وہ بھی داخل ہو گئے. عزتیں دی اللہ نے مومنین کو کہ ہماری سفارش کی وجہ سے یہ نکلے, ہماری سفارش کی وجہ سے نکلے. ایک بندہ رہ جائے گا, ایک بندہ رہ جائے, یہ کون ہوگا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک دنیا میں جتنے مومن آئے تھے ان میں سب سے پرلے درجے کا مومن तभी तो जहन्नम में से आखिर में निकलेगा. सबसे परले दर्जे का मोमिन यानी कमजोर से कमजोर मोमिन आखिरी, सब निकल जाएंगे वो रह जाएगा. यानी यूं समझो कि अल्लाह ताला शानहु का कुफ्र शिर्क और निफाक के अलावा बहुत बड़ा मुजरिम, बहुत बड़ा मुजरिम. तो बहुत बड़े मुजरिम की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए. नाक चढ़ा के मुंह फेर कर कहना चाहिए कि चल नालायक तू भी अब जा जन्नत में चला जा. दिल तो नहीं करता था कि तुझे जन्नत में भेजता, लेकिन मेरा कायदा है कि जिसके दिल में ईमान होगा उसे भेज दूंगा, जा जा तू भी चला जा, ऐसा करना चाहिए था. लेकिन जहन्नम में जाने वालों में से जितने जहन्नमी बाहर निकलेंगे उन सब में जितनी मुलातफत और दिल लगी इसके साथ अल्लाह करेंगे इतनी किसी के साथ नहीं. जितनी दिल लगी इसके साथ करेंगे, जितनी मुलातफत इसके साथ करेंगे इतनी किसी के साथ नहीं. क्यों भाई? इसलिए कि बेचारा मुस्तैक है, अकेला जहन्नम में पड़ा हुआ है. तो अल्लाह ताला शान हो उसे तौफीक देंगे. परले दर्जे का आदमी अल्लाह से मांगे भी कैसे, डरे कि मैं तो बहुत रजील जलील. लेकिन अल्लाह ताला शान हो उसके दिल में बात डालेंगे तो वो कहेंगे कि अल्लाह आपकी मखलूक में से मैं सबसे ज्यादा बदबخت नहीं रहना चाहता. सब निकल गए मैं यहां पड़ा हुआ हूं, मेरे मोमिन भाई सब निकल गए मैं यहां पड़ा हुआ हूं. बदबू भी बहुत आती है, गर्मी भी बहुत लगती है, बदन जल जल के कोयला हो गया. कुछ तो आप रहम कीजिए, क्या करूं मैं तेरे साथ, मुझे जन्नत से निकाल दीजिए, जहन्नम से निकाल दीजिए. अल्लाह ताला शानो कहेंगे कि अगर मैंने तुझे जहन्नम से निकाल दिया तो तू कुछ और तो नहीं मांगेगा? क्या नहीं नहीं मांगूंगा, जन्नत वन्नत तो नहीं? क्या ना मुझे जहन्नम से बस निकाल दीजिए. तो अल्लाह ताला शानो इरशाद फरमाएंगे कि वादा कर मुझसे, मुआहद अगर पक्का कि मैं ये काम करूंगा तो तू फिर मेरी तरफ से वादा. अल्लाह ताला शानो उसे जहन्नम से निकाल देंगे, लेकिन चेहरा जहन्नम की तरफ और पुष्ट जन्नत की तरफ. अब उसे गर्मी लग रही है जहन्नम की, बड़ी शदीद गर्मी. एक मुद्दत तक वो सब्र करेगा, फिर कहेगा कि ये अल्लाह कुछ कहना चाहता हूं. क्या कहें, मेरा चेहरा जरा उधर फेर दीजिए, गर्मी बहुत लग रही है, तपिश, जहन्नम की हरारत, झुलसन. तो अल्लाह ताला शानहु इरशाद फरमाते हैं कि बड़ा धोखेबाज है तू. यानी सोचो सबसे बड़ा गुनहगार हमारी उम्मत का नहीं, तमाम मोमिनीन में से, माघदरग बड़ा धोखेबाज है तू. मुआहदा तोड़ रहा है, अग्रीमेंट हुआ था कि तू कुछ नहीं मांगेगा. ए अल्लाह आपकी मखलूक में आप मुझे सबसे ज्यादा बदबخت क्यों बनाते हैं, बस इतना कर दीजिए ना. चलो फिर ये कर दूं तो और तो कुछ नहीं मांगेगा? कि ना नहीं मांगूंगा उसके अलावा कुछ नहीं. सच्ची बात है, सच्ची. अल्लाह ताला शान हो उसके चेहरे को फेर देंगे जन्नत की तरफ, जन्नत की तरफ फेर देंगे. और जन्नत बहुत दूर होगी मगर अल्लाह ताला शान हो उसकी नेमतें उसके सामने जाहिर करेंगे. अब उसे जन्नत की नेमतें नजर आ रही है तो कहेगा कि अल्लाह एक बात कर सकता हूं? क्या भाई? कि मुझे जन्नत से थोड़ा करीब कर दीजिए, बहुत दूर है जरा करीब से देखो. कि करीब कर दिया तो कुछ और तो नहीं मांगेगा? नालायक है तू, धोखा धोखेबाज है, वादा तोड़ता रहता है, मुआहदा तोड़ता रहता है. नहीं कुछ नहीं, मुझे करीब कर दीजिए. अल्लाह ताला शान उसे करीब कर देंगे. अब एक मुद्दत तक वो बस सारी नेमतें देखता रहेगा, फिर कहेगा कि अल्लाह इतना करीब मुझे कर दिया है, अब आप मुझे जन्नत में दाखिल ही कर दीजिए. जन्नत में दाखिल ही कर दीजिए. अल्लाह اللہ تعالی شان و اسے جنت میں داخل فرما دیں گے, سب جنتی اب جنت میں داخل ہو گئے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی جنت میں تجھے دے رہا ہوں, جتنی بڑی دنیا تھی, دنیا دنیا جتنی ایک آدمی کی جنت, یہاں سیٹھ صاحب ایک ایکڑ دو ایکڑ تین ایکڑ کی زمین خریدتے ہیں, بڑی مشقت سے اس پر بنگلو بناتے ہیں, اور اس بنگلو میں پتہ نہیں کتنا کتنا خرچہ کر کے فرنیچر لاتے ہیں, اس پر بھی بیچاروں کو نیند نہیں آتی, نیند نہیں آتی, اور بہترین ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور ڈکار بھی بہت لیتے ہیں اس لیے کہ ہضم نہیں ہوتا, پھر بھی سب ان کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ صاحب ہیں, کتنا بڑا بنگلو ان کا, کتنی بڑی زمین ان کی, اور یہاں سب سے ادنا جنتی کو دنیا جتنی بڑی جنت ملے گی, دنیا جیسی نہیں دنیا جتنی بڑی, وہاں جو نعمتیں ہیں اس کا تو کوئی تصور ہی ممکن نہیں. عادت العباد یصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, میں نے میرے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, جو کسی کان نے سنی نہیں, اور جو کسی دماغ نے تصور نہیں کی. کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہوگی, جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ریئل چیز ہوتی ہے, کہتے ہیں ایسی دیکھی نہیں ہوگی, اور جو سنتے ہیں تو مبالغے کے ساتھ جو نہیں ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے, کہ ایسی بھی نہیں ہوگی, اور دیکھے بھی نہیں سنے بھی نہیں, بیٹھ کر کے تو آدمی کچھ بھی سوچ سکتا ہے, کچھ بھی سوچ سکتا ہے, کہا کہ بنگلو اس نے جیسا بھی سوچا ہوگا, اپنی اپنا ڈریم ورلڈ, اپنا ڈریم پیلس, کسی نے نہیں سوچا ہوگا ایسی وہاں نعمتیں ہوں گی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, وہ خوشیوں کے سامان اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان جو ان کے لیے پوشیدہ رکھے گئے ہیں جنت میں, جو اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں, وہ کسی کو پتا نہیں, نہ ولی کو پتا ہے نہ نبی کو پتا ہے, لیکن یہ ملے گا کس کو؟ جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا, اعمال اعمال کے نتیجے میں یہ ملتا ہے, جزاء بما اعمال صالحہ, اور اعمال صالحہ میں سے اس سے اوپر والی آیت میں بتلایا کہ کیسے اعمال, تتجافا جنوبهم عن المضاجع, یہ 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 نعمت کن کو ملے گی؟ بہت اعلی درجے کی, جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے, تتجافا جنوبهم عن المضاجع, جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے, اور بستر سے الگ رہتے تھے تو ٹیلی ویژن پر نہیں, کمپیوٹر پر نہیں, دوست احباب کی محفل میں نہیں, الگ رہتے تھے اور وہ مسلح پہ ہوتے تھے, اور کیا کرتے تھے؟ یدعون ربہم, اپنے رب کو پکارتے تھے اور اپنے رب سے مانگتے تھے, رب سے مانگتے تھے, اور مانگتے بھی تھے خوف و طمع, امید اور خوف دونوں کے ساتھ, امید اللہ سے تعلق ہوتا تھا تو امید بھی ہوتی تھی کہ میرا اللہ میری ضرور سن لے گا اور مجھے دے گا جو میں مانگ رہا ہوں, اور یہ خوف بھی ہوتا تھا کہ کہیں میری کسی بد عملی کی وجہ سے اللہ ناراض تو نہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, تو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے نعمتیں ہوں گی. یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنا رہے تھے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی اور موقع پر, یہی حدیث سنی تھی اور موقع پر, پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنی تھی ایک الگ مجلس میں, اور الگ مجلس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے سنی تھی, مگر اس مجلس میں یہ نہیں تھے, اس مجلس میں وہ نہیں تھے. تو جب پوری لمبی حدیث ہے, یہ پوری حدیث جب سنائی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, اس میں لقمہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن جب اخیری حصے پر آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالی شانہ اسے کہیں گے کہ میں نے تجھے دنیا جتنی بڑی جنت دی, تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ, غلط, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا جتنی نہیں, دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی طرح سنا ہے جس طرح میں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح سنا ہے. اب یہ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کو تو پتا ہی ہے کہ 10 گنا بڑی جنت ہی ہے, لیکن اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے بتدریج اللہ بتلاتے ہیں. تو پہلے وہی نازل کی ہوگی کہ جنت میں جانے والا جو آخری آدمی ہوگا اس کو میں دنیا جتنی جنت دوں گا, اور پھر مزید رحمتوں کو نازل کیا کہ نہ, دنیا جتنی نہیں, دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دوں گا. میرے بھائیو, محنت تو اس کے لیے کرنی تھی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, قرآن کہتا ہے کہ جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ان مقابلہ کرنے والوں کو تو اس کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے. دنیا کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں, ہیچ, بالکل ہیچ, کچھ نہیں. اگر کسی کو پوری دنیا بھی مل جائے تو کیا ملا, اگر کوئی پوری دنیا کا مالک ہو جائے, ہفت اقلیم کا سلطنت کا سلطان ہو جائے, کیا ملا اس کو؟ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کو مستحضر رکھو. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہمیں آخرت دینا چاہتے ہیں, اور آخرت کے لیے ہمیں اچھے اچھے اعمال اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں پیش کرنے پڑیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ آخری آدمی بھی جنت میں چلا جائے گا تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم منوالہ موت کو مینڈے کی شکل دیں گے. موت, موت ابھی نظر نہیں آتی, یہ موت جو ہے وہ حسی چیز نہیں ہے, یہ جوہر نہیں ہے, یہ عرض ہے. عرض, عرض اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اپنا خود کا ایسا وجود نہیں ہوتا کہ ہم دیکھ سکے اس کو, اور جوہر, جوہر اس کو جو جس کو ہم دیکھ سکے. ایک چیز ٹینجیبل ہوتی ہے, ایک چیز انٹینجیبل ہوتی ہے. جیسے یہ براؤن بھورا رنگ ہے, یہ رنگ, یہ عرض ہے. یہ رنگ اسی وقت تک رہے گا جب تک کہ یہ سویٹر ہے, سویٹر نہ ہو تو رنگ بھی نہیں رہ سکتا. عرض ہے یہ عرض. جیسے قیام ہے, قیام, قیام میں آپ کھڑے ہیں تو قیام نظر آتا ہے, رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر تو قیام کہاں گیا بھائی, مگر قیام تو ہے, اس کا تو وزن کیا جائے گا قیامت کے دن. یہ عرض ہے, عرض, نظر نہیں آتا. آکسیجن, یہ عرض ہے, آکسیجن نظر نہیں آتا, سونگا نہیں جاتا, سنا نہیں جاتا. 5 سینسز سے جو چیز گرفت میں نہ آئے اسے عرض کہتے ہیں, اور 5 سینسز سے جو چیز گرفت میں آئے اسے جوہر کہتے ہیں. تو موت جو ہے, موت, موت وہ عرض ہے, مگر ہے, اس کا وجود ہے. اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کو قدرت ہے کہ عرض کو بھی جوہر بنا دے. تو اللہ تعالی شانہ موت کو جسم دے دیں گے, اور جسم دیں گے مینڈے کا, دمبے کا, شیپ کا جسم دیں گے. اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ حضرت ملک الموت کو بلائیں گے, اور پھر جو ہے اللہ تعالی شانہ اعلان کروائیں گے, اے جنتیو, تو سب جنتی جو ہے ایسی گردن اٹھا کر کے یوں دیکھیں گے کہ کیا کہا جا رہے ہمیں, اور میدان ایسا ہوگا, ماحول ایسا ہوگا کہ سب دیکھ سکیں گے. ہم دنیا میں بھی ایسے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں نا کہ بھائی ایسی کوئی چیز ہے کہ جو دیکھنے کی ہے, تو بلڈنگ ایسی بناتے ہیں کہ ہر شخص کو نظر آئے. فٹ بال اسٹیڈیم ایسا ہو कि जिस सीट पर भी आदमी बैठा हुआ होगा उसे पूरा खेल नजर आएगा। तो एक आर्किटेक्ट अगर बना सकता है ऐसा, तो अल्लाह ऐसा माहौल नहीं बना सकते। जो जन्नती जहां होगा लाखों की तादाद में, ए जन्नती हो तो यूं गर्दन ऊंची करेंगे तो सबको वो मेंढा नजर आएगा। ए जहन्नमी हो तो सारे जहन्नमी भी गर्दन ऊंची करेंगे तो उनको भी नजर आएगा। सारे जन्नती और जहन्नमी उस मंजर को देख रहे हैं, और जब मेंढे को देखेंगे तो वो सब पहचान लेंगे कि ये मौत है। इतनी सूझबूझ भी होगी सब में, अब तो आखिरत में चले गए ना। और अल्लाह ताला शानहु फिर हुक्म फरमाएंगे कि मेंढे को जबह किया जाए, और जन्नतियों को कहेंगे कि खुलूदुन ला मौत, और जहन्नमियों को कहेंगे कि खुलूदुन ला मौत, न तुम पर मौत तारी होगी न तुम पर, तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहो, तुम हमेशा के लिए जहन्नम में रहो। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों कि जन्नत में हमेशा रहना है, और अगर ईमान की सलामती के बगैर हम गए, अल्लाह पनाह अता फरमाए, ईमान की सलामती के बगैर गए, ईमान खो दिया हमने मौत से पहले, मौत के वक्त ईमान खो दिया, तो हमेशा जहन्नम में रहना है। जो जितने ज्यादा गुनाहों से बचेगा और जितना ज्यादा आमाल में अपने आप को खपाएगा, उतना ही उसका ईमान मजबूत होगा और शैतान उसे छीन नहीं सकेगा। और जो जितना ज्यादा आमाल में कोताही करेगा और गुनाहों से बचने में कोताही करेगा, उतना ही उसका ईमान ढीला ढाला होगा और मौत के वक्त शैतान खींच लेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अमल करने चाहिए, फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब, नफल। ये नहीं सोचना चाहिए कि नफल है, मुस्तहब है, सुन्नत है, जरूरी नहीं है, अल्लाह पूछेगा नहीं। नहीं, ये सोचो कि मैं जितने अमल करूंगा उतना ही मेरा ईमान मजबूत होगा। सुभान अल्लाह कहने की तौफीक मिल जाए तो कहो, इससे कि सुभान अल्लाह कहने से भी मेरा ईमान मजबूत होगा। खूब मजबूत करो ईमान को। और गुनाह, फर्ज को छोड़ना, वाजिब को छोड़ना, हराम का इर्तिकाब करना, मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करना, ये ईमान की जड़ों को खोखला करता है और मौत के वक्त शैतान के लिए ईमान को छीन लेना बहुत आसान होगा। इसलिए गुनाहों से हर हाल में बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे अमल करने चाहिए। इसी वजह से हमारे अकाबिर जो है बहुत एहतिमाम फरमाते थे, गुनाह तो करते ही नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बस हम गुनाह नहीं करते, फराइद हैं, वाजिबात हैं, हराम से बचते हैं, मकरूहात तहरीमिया से बचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वली हो गए। नहीं, ईमान को मजबूत करने के लिए वो सुनन का बहुत ज्यादा एहतिमाम, सुनन का बहुत ज्यादा एहतिमाम, इस कदर एहतिमाम सुन्नतों का, अल्लाह अकबर। अबू उस्मान हीरी रहिमहुल्लाह तआला बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और हदीस के भी वो आलिम हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अबू उस्मान हीरी रहिमहुल्लाह तआला, बहुत ऊंचे पाए के। एक मर्तबा वो कहीं जा रहे थे तो किसी ने अपने घर की ऊपर की मंजिल से, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल से उन पर चूल्हे की राख, उन पर तो नहीं, ऐसे ही खिड़की में से चूल्हे की राख फेंक दी। आशीज चूल्हे होते थे उस जमाने में, तो ऐसे फेंक दी। इससे कि तीसरे चौथे फ्लोर पर जो लोग रहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो नीचे उतरते नहीं, ऊपर ही से फेंक देते हैं। ये आदाबुल मुआशरत के खिलाफ है। कोई जा रहा है, कोई गुजर रहा है, उस पर कोई गंदी चीज गिर जावे, अगर कोई गुजर नहीं भी रहा है तो नीचे रास्ता गंदा होता है, वो राख इनके बदन पर गिरी, इनके बदन पर गिरी, ये सजदे में गिर गई और सजदे से सर उठाकर कहा कि अबू उस्मान तो इस काबिल था कि आसमान से अंगारे गिरते। गुनहगार अबू उस्मान तो इस काबिल था कि आसमान से अंगारे गिरते, आग आती। अल्लाह ने फजल फरमाया कि बस सिर्फ राख पर ही इक्तिफा फरमाया। ये अबू उस्मान हीरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने ईशा की नमाज पढ़ाई और ईशा की नमाज में आए तो नीचे शलवार नहीं थी, ऊपर कुर्ता जुब्बा नहीं था, नीचे एहराम वाली चादर थी और ऊपर भी एहराम वाली चादर थी, नीचे भी चादर, ऊपर भी चादर, और इन्होंने ईशा की नमाज पढ़ाई। تو ان کے پیچھے ایک نوجوان لڑکے نے نماز پڑھی اور نوجوان لڑکے نے نماز پڑھ کر کے گھر جا کر اپنے ابو سے کہا کہ ابو عثمان قد احرم, ہمارے امام صاحب حضرت نے تو احرام پہن لیا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو ابو نے کہا کہ نہ, وہ حج عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, احرام نہیں باندھا ہے انہوں نے. تو کہا نہیں نہیں میں دیکھ کر آیا, ابھی آپ مسجد میں نہیں تھے, میں نے نماز میں دیکھا ان کو, آپ دوسری مسجد میں تھے, انہوں نے تو لنگی بھی پہن لی ہے اور اوپر سے چادر بھی پہن لی ہے. تو ابو نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, وہ احرام نہیں پہنا ہے اور وہ حج عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت وہ میرے پاس حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, یہ بھی محدث تھے, اس وقت وہ میرے پاس حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اور ان کی عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس پر عمل ضرور کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, لاکھوں حدیثوں کا حافظ, لاکھوں حدیثوں کا, فرماتے ہیں کہ میری نظر سے کوئی حدیث نہیں گزری مگر یہ کہ میں نے اس پر عمل کیا, ہر ہر حدیث پر میں نے عمل کیا, ہر ہر حدیث پر عمل کیا. یہاں تک کہ بڑھاپے میں ایک حدیث گزری, ایک حدیث گزری تو خیال آئے کہ اس حدیث پر تو عمل نہیں ہوا ہے ابھی ہمارا, باقی ساری حدیثوں میں عمل ہو گیا ہے. وہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپنگ کروائی, کپنگ کروائی, اور کپنگ کرانے کے بعد جو کپنگ کرانے والے صحابی تھے ابو طیبہ, ان کو ایک دینار دیا. اب ایک دینار جو ہے وہ اجرت میں بہت بڑی رقم ہے اس زمانے کے اعتبار سے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی تھے, اس بیچارے کو کہا کہ بھئی ایک دینار دے دیتے ہیں. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کپنگ کروائی کہ میرے آقا نے کپنگ کروائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کپنگ کرانے کے بعد اجرت میں ایک دینار دیا تھا تو انہوں نے بھی ایک دینار دیا. ضروری تھا ایسا کرنا؟ ضروری نہیں. پھر بھی کیوں سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ تاکہ ایمان مضبوط ہو, ایمان مضبوط ہو, بہت پختہ ہو. تو ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ محدث کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ وہ عمرے میں نہیں جا رہے ہیں, اصل میں وہ میرے پاس حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, اور ان کا معمول یہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں. اور آج انہوں نے مجھ سے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک لنگی اور چادر پہن کر نماز پڑھائی. یہ حدیث گزری ہے آج, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بنا فی ازارین و ردائین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ایک چادر اوڑھ کر اور لنگی باندھ کر. تو کہ یہ حدیث پڑھی ہے اس لیے وہ آئے ہیں. میں میرے علماء ساتھیوں کے سامنے جب اس قصے کو بیان کرتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارا ذہن تو گیا ہی نہیں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اس بات کی طرف, لیکن اب ہمیں پتا چل گیا کہ بھی ایک کرنے کی چیز ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن ہمارے آقا کی ایک ادا ہے. ہمیں پتا چل گیا, اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جنہوں نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھلایا ہے. ہم میں سے کسی کو اتنا شوق ہے سنت کا کہ آنے والی نماز میں لونگی اور چادر اوڑھ کر کے آئے؟ ہمیں شرم لگے گی کہ مسلی کیا کہیں گے, لونگی چادر اوڑھ کر جاؤں گا تو. ان کو پتا تھا کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل سے, تو وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ عمل ہے یا نہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, نفل ہے. یہ عمل ہے, اور اس عمل سے کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا. جیسے ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تیکھا ہے یا میٹھا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مفید ہے یا غیر, ہم دیکھتے کہ کھانا ہے, بس بھرتے چلے جاتے ہیں پیٹ کو. تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, وہ اپنے نام اعمال کو بھرتے چلے جاتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام تر مشغولیتوں کے باوجود روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے, 200 رکعت نفل پڑھتے تھے, اور ہم سے 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی, دن گنتے ہیں کہ اب اتنے ہی دن رہ گئے ہیں. 20 رکعت میں بھی جتنی چوری ہو سکتی ہے کرتے ہیں, 20 رکعت میں بھی جتنی چوری کرنی ہے کرتے ہیں. کوئی پانی کے بہانے سے لیٹ اٹھتا ہے, صفحے اول میں ہے مگر پانی کے بہانے سے لیٹ اٹھتا ہے, سمجھے, وہ اس کا نفس جو ہے اسے मैं ये नहीं कहता कि भाई जेन्युइनली यहां के बारे में बात नहीं कर, बहुत जगहों के ऊपर पानी कोई जो है इधर उधर ऐसे देखेगा कि सब ठीक है कि नहीं, कोई जो है अपनी जरा लुंगी ठीक करेगा, इजार ठीक करेगा, कुर्ता ठीक करेगा, जरा टूपी ठीक करेगा, जितनी ताखिर से मस्जिद में नमाज में दाखिल हुआ जाए, अल्लाह के बंदे तू खड़ा हो गया है, सफ में बैठा है, कुछ नहीं कर सकेगा। ये आगे वालों की जमात है, और एक पीछे वालों की जमात है जो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाती है और इंतजार में रहती है कि रुकू कब होता है। ये चोरी है मेरे भाइयों, चोरी, हकीकत में ये चोरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक शख्स नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ते हुए यूं जरा साइड पे देख लेता है, यूं देख लेता है, क्या हुक्म है इसका, ये क्या है, नमाज तो नहीं टूटती, नमाज नहीं टूटती, इधर उधर ऐसे अगर कोई देखे नमाज नहीं टूटती, इधर ऐसे गर्दन फेर करके भी देखे तो नमाज नहीं टूटती, सीना अगर फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। और सुन्नत यह है कि सज्दे की जगह पर देखे, कॉन्सेंट्रेशन बाकी रहे, जब ऐसे बैठा हुआ है तो अपनी गोद में देखे, रुकू में है तो अपने अंगूठों पर नजर रखे, इधर उधर ना देखे, इसी के नमाज में खलल वाकई हो जाएगा। तो एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और यूं देख रहा है दाएं बाएं कनखियों से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हो इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान, ये चोरी करना है, ये शैतान का चोरी करना है जिसे शैतान चोरी कर लेता है। इसका मतलब ये कि दो सेकंड के लिए आपने जैद को देख लिया, अमर को देख लिया, इतना हिस्सा नमाज से बाहर चला गया, इसको चोरी कहा गया, उचक लेना कहा गया, छीन लेना कहा गया, शैतान छीन लेता है नमाज को। तो जो आदमी सलाम फेरने के बाद इमाम के रुकू में जाने तक बैठा रहता है वो कितनी बड़ी चोरी में मुबतला है। थके हुए हैं और जैसे कि रहम आता है देख करके ऐसे लोगों को कि बेचारा कितना थका हुआ है और बड़े मुजाहदे से 20 रकात पढ़ रहा है, लेकिन जब इमाम रुकू में जाते तो दौड़ते हुए जाते हैं, यूं ऐसे लागर होकर के बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इमाम रुकू में जाता है तो चूंकि दीवार के सहारे से बैठे हुए होते हैं उस वक्त पता चलता है कि कितना बीमार है और कितना सेहतमंद है, ऐसे दौड़ते हुए जाते हैं और रुकू में चले जाते हैं। तो पहली रकात को छोटी करना और दूसरी रकात को बड़ी करना मकरूह है, वरना मैं तो हर इमाम को यह तश्कील करता कि पहली रकात में एक आयत पढ़ करके रुकू कर लो, अभी दूसरी रकात में जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ो, ताकि ये लोग बेचारे आखिरत के की पकड़ से और आखिरत के नुकसान से बच जाएं। 200 रकात कोई आसान है, और 200 रकात मेरी और आप जैसी नहीं, पता नहीं कितना कुरान भी उसमें पढ़ते होंगे, और रुकू कैसा होता होगा और सज्दा कैसा होता होगा, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सज्दे। पता नहीं क्या क्या मुनाजात करते होंगे, 200 रकात नफल, मौकदा गैर मौकदा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान की तिलावत कितनी होगी, जिक्र अजकार कितने होंगे, दुआ कितनी लंबी लंबी होगी, तो 200 रकात सिर्फ नफल, क्वांटिटी 200 और क्वालिटी का तो कुछ पूछने का ही नहीं। हजरत उवैस अलकरनी रहिमहुल्लाह तआला के बारे में आते हैं कि वो तहज्जुद के लिए उठते थे, तहज्जुद के लिए उठते थे और उठकर के मुसल्ले पे खड़े रहते थे, तो ये कहते थे कि हादिही लैलतु लैलतुल कियाम, ये रात कियाम की रात है, ये रात कियाम की रात है, ऐसा कहते थे, और कियाम की रात है, और फिर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करते थे, तो किरात 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 कुरान पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे सुबह सादिक तक, सिर्फ कियाम सुबह सादिक तक, और अंदाजा हो जाता था कि अब सुबह सादिक होने वाली है, तो मुख्तसर रुकू, मुख्तसर कौमा, मुख्तसर सजदा, मुख्तसर जलसा, मुख्तसर सजदा, दूसरी रकात का मुख्तसर कियाम, मुख्तसर रुकू और नमाज खत्म। हो सकता है सुन्नत अदा करने के लिए 8 रकात पढ़ते हो तो बाकी की 6 रकात भी उसके बाद मुख्तसर, मगर पूरी रात कियाम में। दूसरे दिन उठते थे, दूसरे दिन उठकर मुसल्ले भी आते थे तो कहते थे कि हादिही लैलतु लैलतु रुकू, भाई कियाम तो कुछ भी आसान है, अब रुकू में। तो मुख्तसर कियाम, سورت پڑھی, سورت کے ساتھ چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ, اور رکو میں چلے گئے, اور رکو میں رہے کب تک؟ صبح صادق تک. پھر باقی چیزیں مختصر مختصر. تیسرے دن آتے تھے اور تیسرے دن آ کر کے کہتے تھے کہ ہذہ اللیلۃ لیلۃ السجود, یہ رات سجدے کی ہے, سجدے کی ہے. سجدے میں گر جاتے تھے مختصر کام کر کے, سجدے پوری رات سجدے میں رہتے تھے. اب سجدے میں اللہ سے کیا مانگتے ہوں گے؟ اور ہیں جب کسی سے مانگنا ہو تو کسی سے بات چیت کرنی ہو تو اس کے ساتھ کچھ انس تو ہو, اس کی کچھ معرفت تو ہو, ورنہ آدمی بات کتنی کرے؟ تو تعلق ہوگا تو ہی تو رکوع اور سجدے میں کچھ, وہاں قرآن تو پڑھ نہیں سکتے, کیسی مناجات کیسی حمد و ثنا ہوتی ہوگی. اور یہ تین دن ہو گئے تو چوتھے دن پھر کہتے تھے کہ ہذہ لیلۃ لیلۃ القیام, پھر پانچویں دن ہذہ لیلۃ لیلۃ الرکوع, چھٹے دن ہذہ لیلۃ لیلۃ السجود. پوری زندگی اس طرح گزار دی. اور کیا کرتے تھے, ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ملائکہ اور فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتے تھے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے قیام کے لیے پیدا کیا ہے, تو جب سے پیدا ہوئے ہیں قیام میں ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے رکوع کے لیے پیدا کیا ہے, تو جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ رکوع میں ہے. کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے سجدے کے لیے پیدا کیا ہے, جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ سجدے میں ہے. کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے تسبیح کے لیے پیدا کیا, جب سے پیدا کیا وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. پھر تسبیح بھی الگ الگ ہوتی ہے, تسبیح بھی الگ الگ. تو جس جماعت کو جس تسبیح کے لیے پیدا کیا وہ اسی میں مشغول ہے, قیامت تک مشغول رہے گا. کسی کو اللہ نے حمد کے لیے پیدا کیا وہ حمد میں لگا ہوا ہے, کسی کو اللہ نے تکبیر کے لیے وہ تکبیر میں لگا ہوا ہے, کسی کو جس کام میں لگا ہوا ہے. جو فرشتہ سجدے کے لیے پیدا کیا وہ رکو نہیں کر سکتا, رکو کے لیے پیدا کیا گیا وہ قیام نہیں کر سکتا, چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی شانہ نے میرے اور آپ پر کتنا فضل کیا کہ ہمیں ایسی نماز عطا کی کہ ہم ایک رکعت دو منٹ میں پڑھتے ہیں, ایک رکعت دو منٹ میں ہم پڑھتے ہیں, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, قیام بھی آ جاتا ہے, رکوع بھی آ جاتا ہے, سجدہ بھی آ جاتا ہے, تسبیح بھی آ جاتی ہے, تکبیر بھی آ جاتی ہے, تحلیل بھی آ جاتی ہے, تحمید بھی آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. اب یہ فرشتے سال ہر سال تک اس عبادت میں مشغول ہیں, اور قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت اللہ تعالی شانہ ان سب کو ریلیز کر دیں گے اپنی ڈیوٹی سے کہ بس بس ختم. تو قیام والا قیام کو چھوڑ دے گا, رکوع والا رکوع سے اٹھ جائے گا, سجدے والا سجدے سے اٹھ جائے گا, تسبیح والا تسبیح کو چھوڑ دے گا, اور سب اللہ سے ایک زبان میں کیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ اتنی ہزاروں سال کی عبادت کے بعد کیا کہیں گے؟ ما عبدناک حق کا عبادتک, اے اللہ آپ کی عبادت کا جیسا حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے. تو یہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتے تھے, حالانکہ فرشتوں میں اور انسان میں بہت فرق ہے. فرشتوں میں ایموشنز نہیں ہوتے, جذبات نہیں ہوتے, سونے کا جذبہ, کھانے کا جذبہ, پینے کا جذبہ, تھک جائے نیند آئے ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تو کمال ہے کہ پوری رات قیام میں, پوری رات رکوع میں, پوری رات سجدے میں, اور پھر سلام پھیرنے کے بعد وہ بھی فرشتوں کی طرح کیا کہتے تھے روزانہ, ما عبدتک حق کا عبادتک, اے اللہ آپ کی عبادت کا جیسا حق تھا میں حق ادا نہ کر سکا. تو کوالٹی ایسی ہوتی تھی. ایک بزرگ تھے وہ سجدے میں جاتے تھے اور 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ سجدے میں رہتے تھے, اٹھتے نہیں تھے. لوگ چھیڑتے بھی تھے ان کو, بناوٹی ہے, گھر کی مرغی دال برابر. جس مسجد میں بزرگ آدمی ہوتا ہے تو اس مسجد کے مسلی اس کی قدر و قیمت کیا پہچانیں گے, جس بستی میں کوئی نیک آدمی ہوگا اس بستی والے لوگ اس کی قدر و قیمت کیا پہچانیں گے. تھانہ بھون کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے تھانہ بھون میں, اور خود تھانہ بھون کے لوگ درخت کے نیچے چوراہے پر بیٹھ کر کے یہ تماشا دیکھتے تھے کہ یہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے. تو آپس میں کہتے تھے کہ مولوی اشرف علی میں کیا رکھا ہے کہ لوگ اتنے دور دور سے آتے ہیں. میرے بھائیو, گھر کی نعمتوں کو بھی پہچانو. آپ جہاں کہیں رہتے ہیں وہاں بھی بزرگان دین ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے آپ کی مسجد میں بھی, پہچانو اور ان سے اپنے خاندان میں اپنے گھر میں ہوتا ہے گھر میں, لیکن نہیں قدر نہیں کرتے. قریب کے لوگ جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. ارباب معرفت نے لکھا ہے کہ شیخ کامل سے محروم ہونے والے چند لوگ ہیں. نمبر ایک اس کا خادم, خادم محروم رہ جاتا ہے, خادم محروم رہ جاتا ہے اگر وہ فوکس نہیں کرے گا, اگر وہ توجہ نہیں کرے گا کہ مجھے ان سے کیا لینا ہے, تو وہ بس خدمت کرتا رہے گا اور لوگوں میں اپنی عزت پر خوش ہوتا رہے گا. اس لیے کہ وہ ایسا کہ کل ہے نا, ابھی تو میرے ساتھی ہے, ابھی تو میرے ساتھی ہے, میں تو ساتھی ہوں نا. خادم محروم رہ جاتا ہے, بہت کم خدام فیض حاصل کر سکے. ہاں خدمت کے نتیجے میں اللہ مغفرت کر دے گا, آخرت میں جنت دے دے گا, لیکن ولایت کے جو اعلیٰ مقامات دوسرے لوگ طے کر جاتے ہیں اس سے خادم محروم رہ جاتا ہے. بیوی بھی محروم رہ جاتی ہے, بیوی محروم رہ جاتی ہے, اس لیے کہ وہ میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں, بے تکلفی ہوتی ہے تو مقام کو پہچان ہی نہیں پاتی. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ حضرت نے کئی مرتبہ سنا. بہت بولتی تھی, بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی, تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک مرید کو کہا کہ جاؤ ہماری بیگم کے پاس اور یہ پیغام دے کر کے آؤ. تو جب وہ پیغام دینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ حضرت نے, تو شروع ہو گئی کون سی حضرت, کس حضرت کی تم بات کر رہے ہو, حضرت کے بارے میں ہم سے پوچھے, وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں گھر میں. اب یہ تھا پٹھان, بہادر مضبوط, غصہ بہت آیا مگر ضبط کر گیا, اس لیے کہ شیخ کی بیگم ہے. تو جب واپس یہ لوٹے تو کہا کہ حضرت بیگم نے تو بہت برا بھلا کہا اور دل نے چاہا کہ میں کچھ کروں مگر صبر کر گیا. تو کہا بہت اچھا کیا تم نے صبر کیا. اور پھر یہ کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے خواب میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اے مرزا مظہر, اگر ولایت کے بلند مقامات کو چاہتے ہو تو بیوی کی شرارتوں کے اوپر صبر کرو. تو کہا کہ بس وہ ولایت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, ورنہ ابھی طلاق دے کر کے فارغ کر سکتے ہیں. تو جب وہ لڑتی جھگڑتی تھی تو کہتی تھی کہ بزرگ بنے بیٹھے ہو, خاموخا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو, بزرگ تو پانی پہ چلتے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں. بس حضرت کی بہت دل آزاری ہوتی تھی تو مصلی پر بیٹھ گئے, دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر, اور اللہ سے بہت آہوزاری کی کہ اللہ آج تو اس نے اس کے ذہن میں ولایت کا جو معیار ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے, اب آپ اتنی مجھے قدرت دے دیجئے کہ میں ہوا میں اڑوں تاکہ وہ مجھے دیکھ لے اور اس کو اطمینان ہو جائے کہ وہ مجھے بزرگ مانے نہ مانے کم سے کم ایزا سے تو بچ جاؤں. تو میرے بھائیوں کبھی اولاد کی طرف سے ایزا پہنچتی ہے, میری ماؤں اور بہنوں جو گھروں میں سن رہی ہے, کبھی شوہر کی طرف سے ایزا پہنچتی ہے, کبھی بیوی کی طرف سے ایزا پہنچتی ہے, کبھی ماں باپ کی طرف سے بھی اولاد کو ایزا پہنچتی ہے, کم ہوتی ہے مگر ہوتے ہیں ایسے ماں باپ بھی جو اولاد کو ایزا پہنچاتے ہیں. دو تین اولاد کو ترجیح ہے اور ایک کو بالکل آگ کر دیا ہے. تو صبر کرو اور ایسا سمجھو کہ مجھے اللہ ولایت کے مقامات دینا چاہتے ہیں, صبر کرو. اللہ تعالی شانہ انہوں نے دعا قبول کر لی, دعا قبول کر لی, الہام ہوا کہ اب تمہیں یہ کرامت دے رہا ہوں. حضرت جو ہیں انتظار میں رہے, وہ بیگم باہر کپڑے ڈالنے کے لیے جب نکلی تو حضرت بھی آسمانوں میں اڑنے لگے, اور آسمان میں اڑ کر کے یوں آگے کے دروازے سے داخل ہو گئے. یہ تو کہنے لگی کہ بزرگ 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 تو آج میں نے دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا. تو کہا اچھا دیکھا, کب دیکھا, کہ ابھی دیکھا. تو کہا وہ میں ہی تھا, وہ میں ہی تھا. تو کیا کہنے لگی, اچھا آپ تھے اسی لیے ذرا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, سیدھے نہیں تھے ذرا ٹیڑھے تھے. تو قدر نہیں ہوتی, तो लोग कहते थे कि खामोखा बुजुर्ग बना बैठा है, लोगों को दिखाने के लिए लंबे लंबे सज्दे करता है, लेकिन वो मस्त है अपने काम में। तो उनके खुद्दाम ने, उनके चाहने वालों ने कहा कि हजरत सज्दे में करते क्या हैं आप, इतना लंबा सज्दा कैसे हो सकता है। तो कहने लगे कि असल में बात यह है कि जब मैं सज्दे में सर रखता हूं तो यह हदीस मेरे जहन में आ जाती है कि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। तो मुझे बहुत लुत्फ आता है कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह हमें भी ये सब तौफीकात दे। पढ़ते हैं नमाज, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन सर से उतारने के लिए। जरा किसी ऐसी मस्जिद में गए जहां कयाम लंबा हो, जहां रुकू लंबा हो, तो दूसरी मर्तबा फिर उस मस्जिद में जाने के बारे में सोचते हैं। रमजानुल मुबारक में रिसर्च करते हैं कि फुला मस्जिद में तरावी कितने बजे पूरी होती है, फुला मस्जिद में कितने बजे, फुला मस्जिद में कितने बजे, फुला मस्जिद में कितने बजे, और सबसे ज्यादा तेज तरावी जहां होती है वहां मुसल्लियों का जमगट्ठा हो जाता है। यह कोई नहीं देखता कि सुन्नत तरीके के मुताबिक कहां पढ़ा जा रहा है। मुफ्ती अहमद खानपुरी साहिब दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि कुरान मजीद को तरतील के साथ, यानी ठहर ठहर कर पढ़ना जरूरी है। यह अल्लाह का हुक्म है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। और अगर कोई शख्स कुरान मजीद को ठहर ठहर कर तरतील के साथ नहीं पढ़ता, वो गुनहगार है। तो तरावी में अगर कोई इस तरह कुरान पढ़ता है तो गुनाह वाली नमाज हो रही है। मेरा एक मरतबा एक जगह जाना हुआ रमजानुल मुबारक में कई सालों पहले, तो वहां के मुसल्लियों ने मुझे कहा कि हमारे यहां जो तरावी पढ़ाते हैं उनकी गलती ही नहीं जाती, इतने साल हो गए एक गलती नहीं गई, कुरान इतना याद है उनको। तो हमें तो यकीन है कि कुरान मजीद का अपना एक मौजिजा है, याद होता है। बहरहाल नमाज का वक्त आए तो हमें भी बड़ा इश्तियाक था कि इतने जय्यद हाफिज हैं, उनका कुरान सुनना चाहिए। अब अल्लाहु अकबर करके सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो उन्होंने कुरान शुरू किया, तो मैं खुद हाफिज कुरान, ये भी मेरे साथ थे, देखो गर्दन हिला रहे हैं, सिवाय आयत के आखिरी लफ्ज के कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो पढ़ क्या रहे हैं। बहुत फास्ट, बहुत तेज, और मैं हाफिज कुरान, और जिन्होंने हिफ्ज किया हुआ होता है यहां सब मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उन्हें पता होता है कि जब हम कुरान सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि मैं राइट हैंड साइड के पेज पर हूं, मैं ऊपर हूं, मैं नीचे हूं, मैं अब इस तरफ आ रहा हूं, ऐसे जैसे कुरान हमारे सामने है। जो हाफिज है उनको, आप हजरत ने भी सूरह फातिहा याद की होगी कायदे में से, तो अगर वो राइट हैंड साइड के पेज पर थी तो आपको भी अभी ऐसा वो जहन में आता होगा। मैं हाफिज कुरान, मगर मुझे पता नहीं चल रहा था कि यह है कहां, पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने फिर इनसे बाद में कहा, मैंने कहा गलती कैसे जावे, गलती कैसे जावे जब पीछे लोगों को पता ही ना चले कि ये पढ़ क्या रहे हैं। खुश थे हमारे हजरत लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह पर किसी ने एक सवाल भेजा कि हमारे यहां एक हाफिज साहब हैं, बहुत तेज पढ़ते हैं, उनका नाम हाफिज रेल है, यानी ऐसे हाफिज को ढूंढ के ले आते हैं, उसके पीछे नमाज पढ़ना पढ़ते भी हैं और फिर लकब भी देते हैं कि हाफिज रेल, और वो भी बड़े खुश हो रहे होंगे कि मैं हाफिज रेल हूं, इतना मेरे वजह से बहुत तेज पढ़ते हैं। और कहा कि अब बेटा आया है हाफिज बन करके, इस साल वो भी तरावी के लिए खड़ा हो गया, वो बाप से दो कदम आगे, और उसका नाम रखा हाफिज इंजन, ये उसमें फतावा में मौजूद है आपके मसाइल और उनके हल में, आपके मसाइल और उनका हल में ये सवाल है कि हाफिज रेल और हाफिज इंजन, और पढ़ते इस तरह के कुछ समझ में नहीं आता। तो हजरत ने जवाब में ये लिखा है कि ऐसे हाफिजों के पीछे तरावी बंद कर दो और अलम तरह से तरावी पढ़ो। किसको बेवकूफ बनाते हैं, अल्लाह को बेवकूफ बनाते हैं कि बस जिस तरह चाहे कोई फास्ट पढ़ने वाले हाफिज को ला करके दिल को मुतमईन कर दो कि हमने 20 रकात कुरान वाली तरावी पढ़ ली। फतवा दिया हजरत ने कि किसी इन दोनों को बंद करो और किसी और आदमी को खड़ा करो जो अलम तरह से इत्मीनान से पढ़े। सिर्फ सुनकर के मत चले जाओ मेरे भाइयों। आपका अगर किसी जगह पर फितना, हम لڑائی جھگڑا اختلاف فتنے کو یہ ہمارا اسلامک دعوی اکیڈمی کا میرا اور جن بزرگوں سے میرا تعلق رہا ہے ہمارا اصول ہے کہ لڑائی جھگڑے میں ہم نہیں پڑتے صحیح غلط کو چوز کر کے اپنا ایک پلیٹ فارم اور موقع اختیار کر لیتے ہیں لیکن جو لڑنا چاہتا ہے اسے لڑتے نہیں ہیں میرے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے اس لیے اگر آپ کا کوئی اثر نہ ہو انفلوئنس نہ ہو تو صبر کر لیجیے آپ لڑائی جھگڑا نہ کرے کسی مفتی عالم سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے نماز میری کیسی ہے کیسی نہیں لیکن جن لوگوں کو انفلوئنس ہے جو دو بات کہہ سکتے ہیں جو ذمہ دار ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں آپ حضرت اس سچویشن کو بدلیں ہمارے یہاں فجر کی نماز میں روزانہ رمضان المبارک میں رمضان المبارک کے علاوہ بھی مسنون کی رات ہوتی ہے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں علماء کو خطاب کیا حضرت نے علماء کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات نماز میں مسنون قرات نہیں پڑھتے علماء سے کہا کس کس مسجد میں مسنون قرات ہوتی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جب مسجدوں کے اندر مسنون قرات نہیں ہوتی تو اس بستی کے اوپر رحمت کیسے نازل ہوگی حضرت فرماتے ہیں کہ چند رکوع آپ لوگوں نے رٹ لیے ہیں بس وہی پڑھتے ہیں مسنون قرات نہیں پڑھتے جمعہ کی نماز میں شاید ہی آپ کو پورے ملک میں دو چار پانچ دس مسجدیں نظر آئیں گی جن میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھی جاتی ہے اور یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم مسلیوں کی رعایت کرتے ہیں ہم تکثیر جماعت کے لیے ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ اسلامک دعوی اکیڈمی میں ہمارے یہاں مسنون قرات چلتی ہے رمضان میں بھی چلتی ہے اور ڈیڑھ بجے سحری ہے پونے دو بجے نماز ہے اور دوسرے دن لوگوں کو کام پہ بھی جانا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیوں میں کمی نہیں ہوتی پورا رمضان کا مہینہ باہر کے مسلی آتے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے اور ایسے کئی مسلی ہیں جو جمعہ کے دن خاص یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس لیے کہ مسنون کے رات ہے یہاں ہو سکتا ہے ان کی مسجد میں نہ ہوتی ہو اسے تراوی کے سلسلے میں نمازوں کے سلسلے میں امام کو انکریج کرو امام کو بعض جگہ کمیٹی والے بہت ٹیڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ایک فاضل نے ایک جگہ امامت شروع کی تو مغرب کی نماز میں مسنون یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھے اخیر کی تو اخیر والی انہوں نے چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنی شروع کی تو باقاعدہ ان کو دفتر میں بلا گیا اور دفتر میں بلا کر کے ان سے کہا گیا کہ آپ تو وہی سورتیں پڑھتے ہیں جو ہم لوگوں کو یاد ہے تو آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے ایسی سورتیں پڑھو جو ہم کو نہ معلوم ہو تو ہمیں لگے کہ کوئی عالم نماز پڑھا رہا ہے تو انہوں نے ادب سے کہا کہ اصل میں دوسری نمازوں میں وہ سورتیں پڑھتا ہوں جو آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے اس لیے کہ وہ سنت ہے مغرب کی نماز میں یہی سورتیں مسنون ہیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ سنت انت رہنے دیجیے آپ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیجیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کی نمازوں کی کوانٹیٹی بھی زیادہ تھی کوالٹی بھی زیادہ تھی ہماری کوانٹیٹی بھی نہیں اور کوالٹی بھی نہیں اور ٹائم بچانے کے لیے نہیں اس لیے کہ میرے سامنے ایسے واقعات بھی آئے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ فلاں علاقے میں رہتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے تراوی کے لیے فلاں علاقے میں جاتے ہیں بھائی کیوں تو کہ وہاں دس منٹ جلدی ختم ہو جاتی ہے تو میں نے کہا سات منٹ تو جانے میں اور سات منٹ تو آنے میں لگتے ہیں ان کو بھائی میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی دس منٹ بچا کر جو آدمی چودہ منٹ خرچ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقت کی پرواہ نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اس کو تکلیف ہے جو 14 منٹس ویسٹ کر رہا ہے 10 منٹ تراوی کی سیو کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ کہ 10 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں بوجھ لگتا ہے ہمارا جذبہ تو میرے بھائیو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کاش کے امام صاحب اور پڑھتے اور جو کام پر جانے والے لوگ ہیں ان کے دل میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری تو مجبوریاں ہیں ورنہ ہم تو منتظمین کو کہتے کہ امام صاحب کو کہو کہ دو دو اور تین تین سپارے پڑھیں اسی وجہ سے 27ویں کو جب قرآن ختم ہو جاتا ہے 27ویں کو تو کوانٹیٹی کوالٹی کی کوئی رعایت نہیں اس لیے آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے ایک تہائی مسجد خالی قرآن ختم ہو گیا بھائی دو چیزیں الگ الگ ہیں قرآن الگ ہے اور قرات الگ یہ تراوی الگ ہے تراوی سنت موقدہ ہے وہ آخری دن تک چلنی چاہیے اور دوسرا جہاں 27 کو قرآن ختم ہوا پھر الم طرح بھائی اگلے دن ایک سپارہ پڑھا اس سے اگلے دن ایک سپارہ پڑھا آدھا سپارہ آخری دو دن پڑھا तो कम से कम 27 को खत्म हुआ तो 28 को भी आधा सिपारा पढ़ो, 29 को भी आधा सिपारा पढ़ो, आपका एक सिपारा और हो जाएगा अल्लाह के सामने। आप जानते हैं तरावी क्या है? अल्लाह ताला शानहू ने अपने बंदों से खुशी का इजहार करते हुए अपने दरबार में ज्यादा आने का मौका दिया रमजान में। एक शेख हो, शेख उसके मुरीद हो, और एक मजलिस होती हो कि भाई हाफ एन आवर एवरी डे इस टाइम तुम सबको आ जाने का, फिर शेख खलवत में और मुरीद बाहर अपने काम में शेख। और किसी दिन शेख ऐसा कहे कि भाई ये एक हफ्ता जो है आप लोग मेरे पास डेढ़ घंटे के लिए आया करो, एक घंटे के लिए आया करो, तो खुश होंगे कि नहीं? ये ऐसा ही है कि रमजान का महीना इतना बरकत वाला है कि मेरे सामने मेरे दरबार में खड़े रहने की मैं तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। सिर्फ पांच वक्त की नमाजें नहीं, पांच वक्त की नमाजों में कितनी रकातें होती है? दो रकात फजर में, चार रकात जोहर में, कितनी हो गई? छह। चार रकात असर में, दस। और तीन रकात मगरिब में, कितनी हो गई? तेरह। और चार रकात ईशा में, कितनी हो गई? सत्रह। और तीन रकात वाजिब, कितनी हो गई? बीस। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं तुमको डबल टाइम दे रहा हूं मेरे सामने खड़ा होने का। नॉर्मल डेज में 20 रकातें हैं, 20 रकात की मकदार तक आने की इजाजत। अब ये अल्लाह हमें बुलाए और हम भागने की कोशिश करें। इसलिए भाई ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ो जहां कुरान अच्छा पढ़ा जा रहा हो, ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ो जहां सुन्नत तरीके के मुताबिक नमाजें पढ़ी जा रही हो, और मस्जिदों के अंदर ये माहौल पैदा करो। और जो मस्जिद के जिम्मेदार है उनकी खिदमत में ये भी गुजारिश है कि मस्जिद में खामोशी वाला माहौल भी पैदा करो, खामोशी वाला माहौल, बातचीत नहीं, ऐलान हो वक्तन फवक्तन के तमाम मोहब्बत के साथ के तमाम भाइयों की खिदमत में गुजारिश है कि माशाल्लाह पीछे फोयर भी है, पीछे मस्जिद से बाहर एक हिस्सा है, जिसको बात करनी हो वहां चले जाए, खुशी से बात कीजिए वहां बैठ के, ये अल्लाह के घर में नहीं। ऐसा माहौल बनाओ, डरो मत, प्यार मोहब्बत से कहो होगा इंशाल्लाह, मायूस नहीं होने का। देखो हमारे यहां ऊपर जरा एतिकाफ में कुछ गुफ्तगु वगैरह सुनी तो फौरन ऐलान शुरू हो गए ताकि मसला काबू में आ जाए, और लोगों के दिलों में मस्जिद की अजमत है। खोटा लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, बुरा लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, अक्सर लोग खुश होते हैं कि हमें मुतवज्जे किया गया है। तो खैर वो सज्दे में आप इतना लंबा सज्दा है, तो कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के करीब होता हूं। मेरे भाइयों आज से जरा सज्दे में ये सोचने की कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे के हर सज्दे में ये ख्याल आए, लेकिन हर सज्दे में नहीं तो खासतौर पर जब नफल पढ़ रहे हैं, जब अकेले अकेले हैं तहज्जुद में, ऐसा सोचो कि इस वक्त में अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब हूं, बहुत ज्यादा करीब हूं। और फिर मोहब्बत से पढ़ो सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। कहते जब मैं ये सोचता हूं कि मैं अल्लाह के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं, और जब मैं कहता हूं कि सुबहान रब्बी अल आला, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बिल्कुल अल्लाह के करीब, और मैं कह रहा हूं सुबहान रब्बी अल आला, तो तीन मरतबा जब मैं कहता हूं सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, और उठने का जब इरादा करता हूं तो दिल में ख्याल आता है कि हो सकता है कि दोबारा इस कुर्ब को हासिल करने से पहले ही मौत वाके हो जाए, हो सकता है दोबारा सज्दे में ना आ सकूं। तो दिल चाहता है कि एक दो मरतबा और सुबहान रब्बी अल आला कह दूं, तो फिर कहता हूं सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। फिर दिल जब अब उठ जाना चाहिए तो फिर ख्याल आता है कि हो सकता है मौत वाके हो जाए, और इतना कुर्ब नसीब ना हो, और इतने कुर्ब की हालत में सुबहान रब्बी अल आला न कह सको, कहते फिर शुरू हो जाता हूं सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, कहा कि बस ये जंग चलती रहती है अंदर, इसलिए सज्दा लंबा हो जाता है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अर्ज कर रहा था, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब मैं सजदे में जाता हूं तो मुझे सजदे से सर उठाने को दिल नहीं करता, सजदे से सर उठाने को दिल नहीं करता। और मैं कहा करता हूं कि हम में से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि अगर कोई इत्मीनान से नमाज पढ़ने वाले इमाम के पीछे जो नमाज शुरू कर दी तो पहली रकात में तो इमाम से पहले ही सर उठा लेते हैं, पहली रकात में, इसलिए कि वो अपने इमाम के साथ आदि होते हैं ना फौरन सर उठा लेने की, तो पहली रकात में तो वो एक सिस्टम है, यूं चलती रहती है साइकिल रिमोट, रुकू में चले गए, खड़े हो गए अंदर, तो सज्जे से वो उठ जाते हैं, और उठने के बाद फिर ان کو دوبارہ یہ توفیق نہیں ملتی کہ امام صاحب تو ابھی سجدے ہی میں ہے تو میں دوبارہ سجدے میں چلا جاؤں. اسی تکلیف کی حالت میں انتظار کرتے ہیں. اسی اب میں نے سر اٹھا ہی لیا ہے, ایک اچھا کام کیا ہے تو دوبارہ برا کام کیوں کروں؟ امام صاحب تو برا کام کر رہے ہیں, میں کیوں یہ برا کام کروں دوبارہ؟ بس وہ انتظار میں ہے مینڈک کی طرح. یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی ایک بہت اہم کام سے میں نے سر اٹھا لیا, امام صاحب چلو دوبارہ چلا جاؤں. اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نماز کی چوری, میں نے کہا نا بہانے, اور بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا, آئے نماز میں دیکھا کہ امام صاحب تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکے ہیں. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اندر جانا یہ تو ایکسٹرا کام ہو گیا, یہ رکعت تو پڑھنی ہے بعد میں, یہ تو ایک ایکسٹرا کام ہو گیا نا, زائد کام. میرے بھائی اس زائد کام کا زائد ثواب ملے گا تجھے, رکعت نہیں گنی جائے گی مگر ثواب ملے گا, برکتیں ملے گی. اور پتہ نہیں نماز کے کس حصے میں اوپر سے رحمتیں اتر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس نماز میں اس پہلی رکعت ہی میں رحمتیں اترنے والی ہو سجدے کی حالت میں, جب تو سجدے میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو انتظار کرتے ہیں. کس چیز کا انتظار کیا؟ اب یہ جب رکوع سجدے سے فارغ ہو کر اٹھے دوبارہ پھر میں شروع کروں گا. اور اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کی موت اسی وقت مقدر تھی اور آپ نے اس کے سجدے سے سر اٹھانے کا انتظار کیا اور نماز کے باہر آپ کی موت آ گئی, چلو موت تو مبارک ہوئی کہ مسجد میں ہوئی, لیکن سجدے کی حالت میں ہوتی تو کتنا مزہ آ جاتا. اس لیے نیکی کے کام میں قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے کہ بھاگو, بادروا بالاعمال وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, تیزی جلدی جلدی, یعنی مطلب ہے کہ لگ جاؤ کام میں, لگ جاؤ, اس میں سستی غفلت کا مظاہرہ نہیں. اور جب نماز شروع ہو جائے ان چیزوں کو ذرا مستحضر کرو, نماز شروع ہو جائے اور ہم بھی مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت پہ بھی نظر پڑ گئی, اب حضرت وزرت کوئی نہیں, اس لیے کہ شہنشاہ کی طرف سے ندا آ گئی ہے, وہ جو مؤذن ہے وہ کیا کہتا ہے, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تم کو بلایا تھا, وہ کام شروع ہو گیا ہے. اب شیخ کی کیا حیثیت, حضرت کی اور استاد کی کیا حیثیت؟ تو بعض لوگ رک جاتے ہیں کہ حضرت پہلے صف میں کھڑے رہے پھر ہم کھڑے رہے, کھڑے ہو جاؤ, آپ وہاں پہنچ گئے ہیں, آپ حضرت بہت پیچھے ہیں ابھی, نماز شروع, ایک تو ہے کہ نماز ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, اقامت ہو رہی ہے, تو آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں, ان کو آگے ہونے دیں, آپ پیچھے والے سے, وہ الگ بات ہے, ایک دوسرے کا انتظار نہ کرے. بہت سے لوگ نماز یہاں ادھر چل رہی ہے شروع ہو رہی ہے اور سلام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, ہم ادھر ہیں وہ ادھر ہیں, ان کی نظر پڑ جاتی ہے تو سلام کے لیے آ جاتے ہیں. کیوں سلام کے لیے آ جاتے ہیں؟ بھئی نظر پڑ گئی تو چلو سلام کر لو, اس سے کہ اگر نماز کے بعد سلام کرنے جائیں گے تو دیر لگے گی. یعنی اپنے حصے میں سے کچھ کھونے کے لیے تیار نہیں, اللہ کے حصے میں سے سب کچھ لو. فما کان علی شرکائہم فلا یسیلو الی اللہ وما کان للہ فہو یسیلو الی شرکائہم, یہ تو جاہلیت میں ہوتا تھا, جاہلیت زمانے جاہلیت میں یہ چیزیں تو ہوتی تھی, ان کا ایسا مزاج تھا کہ اللہ کے حصے میں سے لو, اپنے حصے میں سے اللہ کو کچھ مت دو. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں توفیق دے. میں خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کو پختہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ اچھے اچھے اعمال. اور ایمان کو کھوکھلا کرنے والی چیز کیا ہے؟ گناہ. تو ہمیں کیا کتنے کام کرنے ہیں؟ دو کام, اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے. تو ایمان اتنا پاورفل ہوگا, اتنا پاورفل ہوگا کہ شیطان اس کو کتنا بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا وہ ایمان ہمارے ہاتھ سے جائے گا نہیں جائے گا. اور میں نے کہا کہ ہمارے اکابر یہ چیز جانتے تھے, اس لیے انہوں نے صرف فرض واجب کا اہتمام نہیں کیا, صرف حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا, اعمال ہیں. امام ابو یوسف کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 200 رکعت. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ملفوظ رہ گیا, میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا سر اللہ کی گود میں رکھ دیا ہے اور اللہ میرے سر پر پیار کر رہے ہیں. ہم عمر اتنی ہماری ہو گئی لیکن ابھی بھی اگر ہمیں ایسا موقع مل جائے کہ ماں کی گود میں سر رکھ دیں اور ماں ہمارے سر کو سٹروک کرنے لگے تو آدمی وہاں آدھ گھنٹے تک ایسا پڑا رہے گا, ماں کی شفقت محبت. تو ایسا اگر خیال آنے لگے سجدے میں کہ میں نے سر اللہ کی گود میں رکھ دیا ہے اور اللہ مجھے پیار کر رہا ہے, کوالٹی کوانٹٹی دونوں تھی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 200 رکعت یومیہ نفل پڑھتے تھے, ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی 300 رکعت یومیہ پڑھتے تھے. اور مرہ الحمدانی کو بڑھاپے میں کسی نے پوچھا, مرہ الحمدانی رحمہ اللہ تعالی کہ آپ کا نوافل کا معمول کیا ہے؟ میرے ساتھی علماء کی خدمت میں گزارش ہے, میری دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی خدمت میں گزارش ہے, میری اپنے طلبہ کی خدمت میں گزارش ہے, میری سلوک سالکین اور خانقاہ میں آنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے, میری سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے, ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایسا کلچر بناؤ کہ ہم ایک دوسرے کو پوچھیں کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں روزانہ, کیا معمول ہے آپ کا. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے معمول کو سن کر کے مجھے بھی کچھ ہمت ملے گی, کیا معمول ہے آپ کا. اور اگر ان کا کچھ معمول نہ ہو تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی قرآن پڑھ لیا کرو. دنیا میں ہم کتنی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, آپ عمل نہیں کریں گے ہم عمل کریں گے, اگر ہم جنت میں چلے گئے ہم آگے ہوں گے آپ پیچھے ہوں گے, ملاقات ہی نہیں ہوگی بہت مشکل سے. اس کو مقصد بناؤ. وہ حضرت پوچھتے تھے کہ کیا معمولات ہیں آپ کے, کیا معمولات ہیں آپ کے. ہم لوگ جو ہیں اتنے بیگانے ہو گئے اب کہ ہمارے علماء ہمارے مشائخ ہمارے بزرگوں کو بھی ہم نہیں پوچھتے کہ بیت اللہ پر جب نظر پڑتی ہے حضرت تو آپ سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں, ان سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ملتزم پر آپ جاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں. اور ہمارے اکابر ہمارے بزرگان دین بڑے وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے تھے کہ یہ قبر میں جانے سے پہلے ان سے جتنا زیادہ ہو سکے سیکھ لیں. اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو, ایک حدیث ہے حدیث مسلسل بالملتزم, تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملتزم کے بارے میں فضیلت بیان کی کہ ملتزم سے چمٹ کر جو بھی اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور پھر اس کے اندر ہر راوی جو ہے اپنے شاگرد کے سامنے بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس حدیث کو آزمایا اور میں نے ملتزم پر چمٹ کر دعا کی, اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی. ہر راوی یہ کہتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک یہ ساری مسلسلات پہنچی. حضرت بھی اپنے آگے شاگردوں کو پڑھاتے تھے. اب یہ مسلسل بالملتزم تو آگے وہی پڑھا سکے گا جس کی دعا قبول ہوئی ہو وہاں, اس لیے کہ اس میں یہ شرط ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا یہ حدیث پڑھا کر کے کہا کہ میں نے بھی ملتزم پر ایک دعا کی, اور بھی دعائیں کی لیکن ایک دعا وہ میری قبول کر لی. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو فارغ بھی ہو چکے تھے عالم بھی ہو چکے تھے مفتی بھی ہو چکے تھے مقبول ہو چکے تھے, لیکن ان کو یہ جستجو ہوئی کہ شیخ جیسا آدمی ملتزم پر کوئی چیز مانگے وہ کوئی خاص چیز ہوگی, تو ہمیں پوچھنا چاہیے شیخ کو کہ آپ نے ملتزم پر کیا مانگا تھا. ہے ہمارے اندر یہ جذبہ, شارٹ کٹ مل جاتا ہے نا, شارٹ کٹ مل جاتا ہے کہ ایک بہت تجربہ کار آدمی بہت تجربہ کار آدمی. تو مفتی محمود صاحب نے پوچھا کہ حضرت وہ جو آپ نے ہمیں بتایا سبق میں اور بتاتے ہیں آپ ہمیشہ مسلسلات میں کہ میں نے ایک دعا مانگی ملتزم پر میری بھی قبول ہو گئی, تو ذرا بتائیے کہ وہ کیا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ٹالتے رہے کہ نہیں نہیں بھائی رہنے دیجیے, ایسی چیزیں کیا پوچھتے ہیں, یہ سب اپنی ذاتی باتیں ہوتی ہیں. لیکن مفتی محمود صاحب نے چھوڑا نہیں یہ طلب. اور ایسے طالبین جب دنیا میں ہوتے ہیں تو لیسٹر میں بیٹھے بیٹھے ان کی محنتوں کا ثمرہ ہم کو ملتا ہے. آج مل رہا ہے نا, آج سب دیکھو کتنے متوجہ ہو گئے کہ شیخ نے کیا مانگا ہوگا. بھائی شیخ شیخ تھے, قطب الاقطاب بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی تھے. حضرت یہ فرماتے تھے اپنی حیات میں, خود فرماتے تھے خواب واب کی بات نہیں, اپنی حیات میں یہ فرماتے تھے کہ 2 مرتبہ میری ملک الموت سے ملاقات ہوئی ہے, ملک الموت سے 2 مرتبہ میری ملاقات ہوئی ہے. اور شیخ زندگی میں یہ فرماتے تھے کہ ملک الموت نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کیجئے موت آپ کی مدینے میں ہے. بھائی آدمی یہ سب بولنے سے پہلے سوچے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو مرنے کے بعد عزت کیا رہے گی. ملک الموت نے خود اطلاع کی کہ موت آپ کی یہاں ہونے والی, کتنا بڑا شخص ہوگا وہ ملک الموت سے ملاقات ہو. اور حضرت جب یہاں انگلینڈ تشریف لائے تھے دوسرے سفر میں غالباً, تو کافی علیل ہو گئے. جب علیل ہو گئے کافی بیمار ہو گئے, تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم, ان حضرات اور دوسرے جو بھی حضرات انتظام میں تھے ان کو فکر ہوئی کہ حضرت تو پوری زندگی مدینہ منورہ میں مرنے کی چاہت رکھتے تھے، وہاں دفن ہونے کی چاہت رکھتے تھے، اور میرے بھائیو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند میں سے ایک بہت بڑی تعداد جنت البقیع میں بھی سوئی پڑی ہے اور بہت بڑی تعداد جنت المالا میں بھی سوئی پڑی ہے. عشق نبوی اس درجے کا تھا، عشق الہی اس درجے کا تھا کہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں وہاں کی موت نصیب ہو، اور وہ مقبول عند اللہ تھے تو اللہ ان کو موت بھی وہیں دیتا تھا. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت آرزو تھی کہ مدینہ منورہ میں میرا انتقال ہو، وہیں قیام بھی تھا، اور کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ حضرت کو ملک چھوڑنا پڑا اور بڑھاپے میں. تو اور بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہوگا، میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ ایک شخص اتنی لمبی مدت مدینہ منورہ میں گزارے اور بڑھاپے میں جب موت قریب ہے اسے ملک چھوڑنا پڑے، اور اگر کسی اور جگہ پر حضرت کا انتقال ہوگا تو حضرت کو کتنی حسرت ہوگی. ایسا میں سوچتا تھا. چلے گئے، پاکستان میں قیام کر لیا، اپنی دینی خدمات حضرت نے جاری رکھی، اور جب بھی موقع ملتا تھا عمرے کے لیے تشریف لاتے تھے عمرے کے لیے. لیکن حضرت کی ایک نعت بھی ہے، مجھے اس وقت اس کے وہ بہت مشہور ہے، مرحوم جنید جمشید نے وہ پڑھی ہے. نہیں وہ نہیں، ہاں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. یہ مولانا سید احمد، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندر آرزو کیا ہوگی حضرت کی. وہ جو اس کے اشعار ہیں کہ میں وہاں مرنا چاہتا ہوں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو آتے جاتے رہے. اور حضرت کا جب انتقال ہوا اس وقت میں بھی عمرے میں وہی تھا، اور حضرت کی نماز جنازہ بھی مجھے نصیب ہوئی، اور میں نے حضرت کے انتقال سے پہلے مسجد نبی میں ان سے ملاقات بھی کی. تو ایسا نہیں تھا کہ کچھ بیمار چل رہے تھے اور اس نیت سے گئے کہ شاید میری موت وہاں آ جائے، بالکل ٹھیک تھے، مگر موت مدینے میں آئی. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مخلوق اگر اللہ کے مقبول کو اور نبی کے در پر جو مقبول ہے اسے نکالے گی بھی تو اللہ اور نبی خود بلا لے گا. موت وہاں آئی ان کی، حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیمار ہو گئے، تو ایسا انتظام ہونے لگا کہ بھائی پلین چارٹر کرو حضرت کو یہاں سے، اگر ڈاکٹر کہیں کہ بس اب تو کوئی کچھ ہو نہیں سکتا تو مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے تاکہ حضرت کی موت وہاں آئے، تدفین وہاں ہو. اب ظاہر ہے کہ مرنے والے کو تو نہیں کہتے نا کہ آپ کے مرنے کی تیاری ہم کر رہے ہیں، یہ تو ادب کے خلاف. لیکن عاشق تھے سب، سب خدام حضرت کے اس شاگ میں سے کہ نہیں حضرت کی یہ تمنا. بہرحال ہوا یہ کہ حضرت کو کشف ہو گیا، اور حضرت نے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم کو بلا کر کے تنہائی میں کہا کہ میرے مرنے کی تم فکر مت کرو، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے گی، یہاں میں نہیں مروں گا. یہ سب چارٹر وارٹر سب بند کر دو، یعنی اس درجے کے ولی، بہت اعلی درجے کے ولی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے بہت کام لیا، بہت کام لیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو مفتی محمود صاحب کی یہ طلب اور ان کی یہ محنت اور کوشش کے نتیجے میں آج ہمیں یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سے کیا دعا مانگنی چاہیے. لگے رہے مفتی صاحب، اور بالآخر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اصرار پر ڈھیلے پڑ گئے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ مجھے جب موقع ملا ملتزم پر تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ آپ نے آپ کے بڑے بڑے اولیاء کو، اولیاء کاملین کو، بہت زیادہ مجاہدے اور بہت زیادہ ریاضتوں کے بعد جو روحانی دولت اور ولایت کے اعلی مقامات عطا کیے ہیں مجھے بغیر مجاہدوں اور بغیر ریاضتوں کے دے دیجیے. تو کہا اللہ نے میری دعا قبول کر لی، مجھے وہ مقامات دے دی اللہ. تو یہ لوگ جو ہیں چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، چھپاتے ہیں. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا اس میں چھپنے کا اب نہیں رہا، اس میں چھپنے کا دور ہے. یہ وہ چھپنے کا دور تھا، یہ چھپنے کا دور ہے. چھپنے سیلفی، سیلفی چھپنے کا ہی دور ہے نا، چھپنے کا دور. میں نے حرم شریف میں بھی دیکھا کہ تین حاجی ہیں, ایک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ذرا فوٹو لے لیجئے, وہ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں اور فوٹو لیا جا رہا ہے. یہ بہت آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, تو کبھی کبھی میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ روکتا ہے سامنے والا کہ ذرا ٹھہر جاؤ, اور پھر یوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے, دعا ہوا نہیں کر رہا ہے وہ. ایسے ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ روک کر کے وہ شیلف بہت دور تھا, وہاں سے قرآن لے کر کے آیا اور قرآن لے کر کے کھڑا ہے. اور طواف میں یہ دیکھا, طواف میں کہ سیلفی لے رہے ہیں, یعنی ویڈیو سیلفی ویڈیو, طواف میں, سعی میں, ریا, نمود, سما, اتنی مبارک عبادتوں کے اندر. اور پھر امت یہ کہہ رہی ہے کہ کیوں امت کے اچھے حالات نہیں آتے. روضۃ الرسول پر, روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حبیب کی طرف اتنی توجہ نہیں جتنی اپنی سیلفی کی طرف توجہ ہے. ایسے ویڈیو فلمنگ کرتے 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 یوں گزر جاتے ہیں. دو آدمی عمرہ کر رہے ہیں, ایک فلم لے رہا ہے اور دوسرا طواف کر رہا ہے, پھر ایکسچینج کر لیتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں اور یہ کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ ٹویٹر ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, اس میں میرے بھائی اور ریا عجب کبر کا بہت خطرہ, اس لیے کہ اس میں اپنی ہی بڑائی, اپنی ہی بڑائی, اپنی ہی بڑائی, خود ہی فوٹو کھینچ رہے ہیں فلاں کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, فلاں کے ساتھ. اور ایسا بھی میں نے تو دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی دوسرے دوست کو کہتے ہیں کہ میرا فوٹو کھینچ دو, حالانکہ تعلق والق کچھ نہیں, اس بڑے بزرگ کے ساتھ تعلق والق کچھ نہیں, اور وہ ٹویٹ پر چلا دیتے ہیں کہ سلیم دھورات ود مفتی تقی عثمانی, اپنا خود کا آئی ایم ود مفتی تقی عثمانی. ہر ہر قدم کے اوپر لوگوں کو اطلاع کرتے ہیں کہ میری یہ کمال ہے, میرا یہ, میری یہ اچھائی ہے, میرا یہ کمال ہے, میرا یہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے اچھے جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں, تقی اور خفی. تقی تقوی والے مگر اپنے تقوی کو چھپانے والے, تقیون خفیون, تقی اور خفی. اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. تو وہ چھپتے تھے, عبادتیں کر کے چھپتے تھے, اور ہم عبادتیں کرتے نہیں مگر چھپتے ہیں, پھر بھی چھپتے ہیں ہم. تو مرہ الحمدانی سے پوچھا گیا کہ معمول کیا ہے آپ کا, تو انہوں نے جواب دیا کہ جوانی میں جتنا تھا اس کا آدھا, بتایا نہیں, جوانی میں جتنا تھا اس کا آدھا, یہ جواب دیا. وہ پیچھے پڑ گئے کہ نہ بتانا پڑے گا آپ کو, تو کہا کہ 250 رکعت نفل. بڑھاپے میں 250 رکعت نفل تو جوانی میں کتنی تھی, 500. اور دونوں فیز میں مشکل ہے, بڑھاپے کے اندر جسم ساتھ نہیں دیتا, جوانی کے اندر نفس ساتھ نہیں دیتا. 500 رکعت جوانی میں اور 250 رکعت بڑھاپے میں. بس اسی پر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اعمال جو ہیں اس کو اختیار کرو, اعمال کے ذریعے ایمان مضبوط ہوگا, انشاءاللہ سیدھے جنت میں داخلہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اصل بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ جنت میں جانے کے بعد ہماری زندگی محدود ہے, مگر وہاں جو ہمیں نعمتیں ملیں گی وہ لامحدود, لامحدود نعمتیں ملیں گی, لامحدود, لامحدود زندگی ملے گی ابد الآباد تک. اور اس ابد الآباد زندگی میں نعمتوں میں ترقی ہوتی رہے گی, نعمتوں میں ترقی ہوتی رہے گی. تو ایک تو یہ کہ ہمیشہ کے لیے جنت, اور پھر روزانہ نعمت میں ترقی, روزانہ روزانہ نعمت. آج جو ایپل آپ کو ملا ہے تو کل اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوگا, پرسوں اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوگا, اس کے بعد والے دن اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ اتنے زیادہ ٹیسٹ کہاں سے لے آئیں گے, تو آپ اور میں تھوڑے لائیں گے, وہ تو خالق کائنات لائے گا. جس خالق کائنات نے اتنے سارے پتے بنا لیے اور ان پتوں میں دو آئیڈینٹیکل آپ کو نظر نہیں آتے, جس خالق کائنات نے اتنے سارے چہرے بنائے اور دو آئیڈینٹیکل نظر نہیں آتے, تو کیا وہ خالق کائنات کیلے اور سیب اور آم وغیرہ میں اتنے مزے پیدا نہیں کر سکتا جس میں دو آئیڈینٹیکل نہ ہو؟ سب پیدا کر سکتا ہے الگ الگ, یعنی اس میں روزانہ ترقی ہوگی. بھائی ترقی ہوگی تو ہی تو آدمی لک فارورڈ کرے گا نا, ورنہ تھک جائے گا ایک ہی چیز کھا کھا کر. ترقی ہوگی, خود اپنے حسن میں ترقی ہوگی, تو ہماری بیویاں اور ہماری ہورے ہمیں دیکھیں گی تو کہیں گے کہ کل جتنے تم خوبصورت تھے اس سے آج زیادہ تم نظر آ رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ جتنی خوبصورت تم کل تھی اس سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے, اس میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا.
یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا داخل ہوتے وقت, لیکن اس کے بعد پتہ نہیں حسن کہاں جائے گا. تو اللہ تعالی شانہ کا جو دیدار ہوگا اس میں بھی ترقی ہوگی. ترقی ہونے کا کیا مطلب؟ آج جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے دیدار ہوا, تو ایک ہفتے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اب ایک گھنٹے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ جتنا ٹائم ادھر بڑھتا جائے گا اتنا ٹائم ادھر کم ہوتا جائے گا دوسری نعمتوں میں, ہے نا بھائی؟ ادھر ٹائم بڑھتا جائے گا تو ادھر ٹائم گھٹتا جائے گا, لیکن جنت میں کوئی شکایت نہیں کرے گا اس لیے کہ سب سے افضل نعمت ہوگی. تو جو اوپر کے درجے کے لوگ ہوں گے ان کا ٹائم اللہ کے دیدار والی نعمت میں زیادہ گزرے گا, دوسری نعمتوں میں کم. اور جو کم درجے کے لوگ ہوں گے ان کا ٹائم اللہ کے دیدار میں کم گزرے گا, دوسری نعمتوں میں زیادہ. لیکن چونکہ وہاں ہر نعمت میں ترقی ہے, اس لیے ہر مومن کی اللہ کے دیدار کی نعمت جو سب سے بڑی ہے اس کا ٹائم بڑھتا جائے گا, 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 بڑھتا جائے گا. یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت جنت میں ایسا آئے گا کہ انبیاء سے لے کر ادنا مومن تک سب کا ایک ہی کام ہوگا, صرف اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے, سب اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے. اور اس اللہ کے دیدار میں اتنا لطف, اتنا لطف, اتنا لطف, اتنا لطف کہ اور جب وہ اللہ کے دیدار سے ان کو فارغ کیا جائے گا شروع شروع میں, تو وہ بیویاں, حور, کھانا پینا, ان کی طرف وہ چاہیے ہمیں, تو اب کب دوبارہ موقع ملے, سب اللہ کا دیدار ایسے کرتے رہیں گے. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں کیا کہا گیا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو شخص اپنے پروردگار کی اس ملاقات کو چاہتا ہے کہ جس میں اللہ خوش ہو, اللہ راضی ہو, اللہ اسے اپنا دوست سمجھے اور وہ دیدار کرائے, اگر یہ چاہتے ہیں تو کیا کرو آپ؟ فلیعمل عملا صالحا, اچھے اعمال کرو. اور اچھے اعمال کے دو پہلو ہیں, فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, نوافل میں سے جتنا زیادہ ہو سکے کرو, اور حرام مکروہات تحریمیہ مکروہات تنزیہیہ سے بچو. یہ ہے فلیعمل عملا صالحا, ایک یہ کام کرنا ہے, اور یہ اچھے اچھے اعمال کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اس میں نیت صاف رکھے کہ جماعت میں جا رہا ہوں تو محمود بھائی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, جماعت میں جا رہا ہوں تو بیوی کی شرارتوں سے بچنے کے لیے نہیں. بھائی آدمی کام کرتا ہے تو کسی فائدے کے لیے کرتا ہے, کسی نقصان سے بچنے کے لیے نہیں, نیت یہ ہو کہ میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو فلیعمل عملا صالحا, اچھے اعمال کرے, اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسری نیت کر کے کسی اور کو شریک نہ کرے, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ شانہ کی جنت ملے گی, اللہ کا دیدار بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, وجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, وأعمالنا من الرياء, وألسنتنا من الكذب, وعيوننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم انا نعوذ بك من ضراء مضره ومن فتنه مضله لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجلنا من وتقاء شهر رمضان اللهم اجلنا من وتقاء شهر رمضان اللهم اجلنا من وتقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وعبادتنا في هذا الشهر المبارك اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مسيرنا واجعل الجنه هي دارنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله